مسائل ترتیب کے اعتبار سے اب تو کیسے مسئلے تک جا پہنچے کہ جو بظاہر نہ تو اتنا زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا دلچسپ، لیکن ان کے مسائل کی ترتیب کو بھی نہیں بگاڑنا، اور توحید المسائل میں بہت سے ایسے مسئلے آئے ہیں کہ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی میں ان مسائل کا کوئی فائدہ اور ہماری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کیونکہ ہر انسان کو سرسری طور پر اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ اسلامی میں کتنی وسعت اور خدا نے انسانی زندگی کے کس کس پہلو اور کس کس شعبے کے لیے کس کس طرح سے اس نظام حیات مرتب کیا ہے، اس اعتبار سے جو مسائل ایسے محسوس کہ جو بظاہر آپ کی زندگی سے غیر متعلق ہوں انہیں پھر بھی سن لیا جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ ہماری گفتگو قرضے کے مسائل سے جاری، قرضے کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ، لیکن قرضے سے متعلق جو تین دوسرے عنوانات یعنی کفالت کا مسئلہ، ضمانت کا مسئلہ اور حوالے کا مسئلہ، یہ بظاہر اتنا اہم نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ہم مجبور کہ ان مسائل پر بھی گفتگو کی جائے۔ چنانچہ آج کی ہماری گفتگو تو اس سال کی آخری گفتگو ہے، قرضے کی گفتگو کو تکمیل تک پہنچائی، بات اس مقام تک پہنچی کہ قرضہ لینا شریعت میں انتہائی مقروض اور قرضہ دینا انتہائی مستحب، اور جب کوئی شخص قرضہ دے دے کسی سے اس کو اختیار کہ وہ قرضہ صرف اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حوالے پر، یہ بھی اسے اختیار کہ وہ قرضہ اس ارادے اور نیت سے دے دے کہ مجھے واپس نہیں لینا، اور اسے یہ بھی اختیار ہے شریعت کے اندر کہ قرضہ دیتے وقت تمام تر مضبوطی کر اور اس قسم کا انتظام کر لے کہ بعد میں کسی گڑبڑ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ روایت کے اندر بھی یہ فقرہ موجود ہے، خدا کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کے جو بات ایمان ہوگا اس کی ہر دعا کو میں قبول کروں گا، لیکن تین ایسے گروہ اور بعض روایات کے مطابق پانچ ایسے گروہ ہیں کہ جن کی دعا کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی، اور پہلا تو وہ شخص کہ جس کی بیوی بد زبان بد مزاج ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی گھر کے ماحول کو تباہ کر کے رکھتی، اور ایسا شخص رو رو کر اگر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ بار الہٰی مجھے اپنی بیوی کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے، تو روایت کا فقرہ یہی ہے کہ خدا کسی بھی حالت میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیرے سامنے ایک واضح اور آسان راستہ اور طریقہ رکھا تو تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتا اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے چھٹکارا کیوں حاصل نہیں کر لیتا۔ یہ روایت ہے اور روایت کو سمجھے بغیر اس پر عمل کرنا مشکل، اور طلاق اتنی آسانی سے دی جائے یہ دوسرا موضوع۔ دوسرا وہ مقام کہ جب کسی نے کسی دوسرے کو قرضہ دے رکھا اور قرضہ دینے کے بعد قرضہ لینے والا قرضہ دینے سے انکار کر دے، یہ صاف صاف کہہ دے کہ تم نے مجھے کوئی قرضہ نہیں دیا مجھ سے نہ مانگے، اور اب قرضہ لینے والا خدا کی بارگاہ میں رو رو کر چڑچڑا کر یہ دعا کرے کہ بار الہٰی میرا 10,000 کا یا 20,000 کا یا 30,000 کا نقصان ہو گیا، اور تو اس شخص کو اتنی توفیق دے کہ میرا قرضہ واپس کر دے، یا تو اس شخص کے اوپر کوئی مصیبت اور آفت نازل کر تاکہ اسے پتا چل جائے۔ تو روایت کا یہ فقرہ کہ خدا ایسے قرضہ دینے والے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی کتاب میں صاف طور پر یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ جب تم کسی کو قرضہ دو تو اسے لکھوا لو اور دو گواہوں کی گواہی دے دو، تو اس کے باوجود غلطی تم نے کیوں کی، اور جب تم نے غلطی کی ہے تو اب تمہاری یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو قرضہ دیتے وقت چاہے آپ اپنے کسی ہی کتنے ہی با اعتماد دوست کو دے، اگر آپ اسے کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی، کوئی تحویل دینا چاہیں تو شریعت کے اعتبار سے اس کا بھی فرض ہے کہ کوئی سلسلے برائی محسوس نہ کرے اور ان کے دل میں تکلیف پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اسے میرا بھروسہ بھی نہیں، اور نہ ہی قرضہ دینے والا اگر وہ قرضہ واپس لینا چاہتا ہے تو لکھواتے وقت یا گواہی لیتے وقت یا ضمانت طلب کرتے وقت جب محسوس کرے، بلکہ حکم خدا کتنا ہی گہرا دوست ہو، کتنا ہی قریبی رشتے دار ہو، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے تحریر لے سکتے ہیں، اس سے ضمانت لے سکتے ہیں، اس سے کفالت لے سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ قرضہ دے کر واپس لینا چاہیں، اور اگر آپ کا ارادہ ہی یہ ہو کہ میں قرضہ اس کو دے رہا ہوں، اب اس کی مرضی واپس کرے یا واپس نہ کرے تو یہ دوسری بات ہے، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی ضمانت یا کوئی تحریر دے۔ اب اگر آپ قرضہ دیتے وقت کوئی ضمانت لینا چاہتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں چاہوں جس کو میں نے قرضہ دیا ہے یہ میرے پاس آ جائے، اور پھر یہ تو میری طاقت ہے کہ میں اس سے قرضہ وصول کر دوں، اور ایک یہ کہ آپ کی یہ خواہش ہو کہ مجھے میرا پیسہ واپس مل جائے، چاہے جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ میرے سامنے آئے یا میرے سامنے نہ آئے۔ اگر آپ کی خواہش صرف اتنی کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ وقت ضرورت آپ کے پاس آ جائے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ ان سے قرضہ لے سکتے ہیں، مسئلہ صرف اس چیز کا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے بھاگے، تو اس قسم کی گارنٹی جو شخص لے کہ ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کہیں گے میں اس قرضہ لینے والے کو آپ کے سامنے لے کر آ جاؤں، تو اس کا نام ہے کفالت۔ اور اگر کوئی اس قسم کی گارنٹی لے کہ میں یہ ذمہ داری تو نہیں لیتا کہ قرضہ لینے والے کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں، لیکن یہ ذمہ داری میری ہے کہ آپ قرضہ اسے دیجیے، ادا کرنا میری ذمہ داری، تو اس چیز کا نام ہے ضمانت۔ ایک کے اندر مالی معاملہ ہے، ایک کے اندر مالی معاملہ نہیں، ایک کے اندر اس کی ذمہ داری خالی لا کر حاضر کر دینا، بعد میں اگر آپ اس کو اپنے مقروض سے قرضہ نہ لے سکیں تو ضمانت لینے والے کے اوپر کسی قسم کا کوئی دوش نہیں ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور دوسرے کے اندر یہ کہ ضمانت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس پیسہ لا کر آپ کے حوالے کریں، اگر وہ آپ کے مقروض کو لے کر آیا تو شریعت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری نہیں ابری اور وہ گناہ کا مرتکب ہو۔ تو اس میں سے پہلی چیز کفالت کے مسئلے ہم بتا چکے ہیں، دوسری چیز ضمانت ہے جس پر ہماری گفتگو شروع ہوئی، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے حوالہ۔ حوالے کے معنی یہ کہ آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا اور جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس نے بھی کسی اور کو قرضہ دیا ہوا، اب جب آپ اس کو اپنے دوست کو قرضہ دے رہے ہیں تو دوست آپ سے یہ کہتا کہ تم مجھے قرضہ دے دو، میرا قرضہ فلاں شخص کے اوپر باقی، تم ایسا کرو کہ تم جا کر اس تیسرے شخص سے اس قرضے کو لے لینا جو مجھے دے رہے ہو۔ اس چیز کا نام ہے حوالہ، اور اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گی۔ ضمانت کے اندر یہ ہے کہ گارنٹی لینے والا آپ کے پاس آ کر کہے گا کہ تم قرضہ دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام پیسے تم تک پہنچا دوں، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ چاہے اپنی جیب سے دے یا چاہے اس سے دے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا۔ جب کوئی شخص اپنی زبان سے، اشارے سے، کسی عمل سے یا تحریر کے ذریعے سے اس چیز کی گارنٹی دے رہے کہ وہ قرضہ ادا کرے گا تو اب وہ شخص ضامن کہلائے گا، اس کے اوپر واجب ہے کہ جب قرضے کی تعریف آ جائے تو وہ قرضہ ادا کرے گا، اور اگر قرضہ بغیر تعریف کا ہے تو جب قرضہ دینے والا مانگے اس وقت قرضہ ادا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو گارنٹی دے رہا ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے اختیار سے گارنٹی لے، دیوالیہ نہ ہو اور پاگل نہ ہو۔ جب ایک مرتبہ کوئی شخص گارنٹی لے لے تو اب اسے اختیار نہیں کہ اس گارنٹی کو وہ ختم کرے۔ ایک مرتبہ اس نے آپ سے ضمانت دے لی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اسے قرضہ دے دیجیے، میں ادا کر دوں گا، دو دن کے بعد آیا کہ بھائی میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ میری ضمانت کو ختم کیجیے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور وہ اپنی ضمانت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آیا تھا وہ یہ کہ آقا کوئی کے نزدیک اگر ضمانت لینے والے اپنی ضمانت کو کسی شرط سے ملا دے تو تب بھی یہ ضمانت بالکل صحیح، اور آقا خمینی کے نزدیک اگر ضمانت لینے والا اپنی ضمانت کا تعلق کسی شرط سے کرے تو یہ ضمانت بالکل غلط، یعنی اگر ضمانت دینے والا آپ سے آ کر یہ کہے کہ اسے قرضہ دے دیجیے، اگر یہ پیسے ادا نہ کرے تب میں آپ کو پیسے لا کر ادا کروں گا. اگر اس نے یہ شرط لگا ہے اگر کے ذریعے کہ اگر یہ پیسے نہ دے تب میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے پیسے ادا کروں گا. آقا خمینی کے نزدیک یہ ضمانت غلط ہے اور باطل ہو گئی اور ضمانت لینے والے نے درحقیقت کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی, اور آقا خوئی کے نزدیک نہیں شرط لگانے کے باوجود ضمانت بالکل صحیح ہے. جب کوئی شخص ضمانت دے تو تین باتوں کو طے کرنا ضروری ہے. پہلی یہ بات کہ کس آدمی سے ضمانت دی جا رہی ہے, کس آدمی کو ضمانت دی جا رہی ہے. دوسری یہ بات کہ کس آدمی کے بارے میں ضمانت دی جا رہی ہے, اور تیسری یہ بات کہ کس چیز کی ضمانت دی جا رہی ہے. قرضہ دینے والے کو طے کرنا ضروری ہے, قرضہ لینے والے کو طے کرنا ضروری ہے, اور قرضے کو طے کرنا ضروری ہے. مثلا آپ اپنے گھر سے لکھیں اس ارادے سے کہ 1000, 2000, 5000 کی کمی ہے, اس کمی کو پورا کرنا ہے, اور اب آپ چلے کہ جو جو مجھ سے جاننے والا ملے گا میں اس سے قرضہ مانگوں گا. چلتے چلتے ایک مقام تک پہنچے, وہاں پر آپ کے دو دوست بیٹھے, ایک نے آپ کو 2000 قرضہ دیا, دوسرے نے 3000 قرضہ دیا, اور ایک کی آپ نے ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک قرضہ میں ادا کر دوں گا. ضمانت بالکل بیکار اور غلط ہے جب تک کہ وہ طے نہ کرے کہ کس آدمی کا قرضہ ادا کرے. دو آدمی بیکرا آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, اب اگر کوئی آپ کی طرف سے آ کر ضمانت لے لے اور یہ نہ طے کرے کہ میں دونوں قرضہ دینے والوں میں سے کس کی ضمانت اٹھا رہا ہوں, تو اس صورت میں یہ ضمانت بالکل بیکار ہے اور ضمانت لینے والے کو کسی کی ضمانت بھی پوری نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ قرضہ جو دے رہا ہے اس کو بھی طے ہونا چاہیے. ایک شخص, دو شخص, پانچ شخص, یا تین شخص, یا چار شخص آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہا کہ ہم آپ سے قرضہ چاہتے ہیں, آپ نے چاروں کو قرضہ ادا کیا, اس وقت ایک ضمانت دینے والا آئے اور آ کر کہے کہ جن کو آپ قرضہ دے رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا قرضہ میری ذمہ داری, اس کی یہ ضمانت بالکل بیکار ہے, باطل ہے, غلط ہے, اور شریعت کے اعتبار سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں, اس لیے کہ اس نے یہ طے نہیں کیا کہ کس کا قرضہ وہ ادا کرے. اور دوسری یہ صورت حال کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دو قرضے لیے, مثلاً اس نے آپ سے 10000 روپے قرضے پر لیے اور اس کے بعد اس نے آپ سے 10 من آٹا قرضے پر لیا, یا 10 سیر آٹا قرضے پر لیا. اب یہ تو طے ہے کہ قرضہ لینے والا ایک ہے, قرضہ دینے والا ایک ہے. اس وقت اگر کوئی شخص یہ ضمانت دے دے کہ یہ جو قرضہ دیا جا رہا اس میں سے ایک قرضہ میری ذمہ داری ہے, تو یہ ضمانت بھی بالکل غلط ہے, باطل ہے, اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں, اس لیے کہ اسے طے کرنا پڑے گا کہ وہ آٹے کی ذمہ داری لے رہا ہے یا پیسے کی ذمہ داری لے رہا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ قرضہ دینے والے کو طے کیا جائے کہ کون سا قرضہ دینے والا ہے جس کے سامنے آپ ضمانت لے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ قرضہ لینے والے کو طے کیا جائے اگر ایک سے زیادہ قرضہ لینے والے کسی مقام پر کھڑے ہیں کہ آپ اس میں سے کس کے بارے میں ضمانت لے دیں. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ قرضے دیے جا رہے ہیں ایک وقت, تو یہ طے کیا جائے کہ اس میں سے کون سے قرضے کی ضمانت آپ لینا چاہتے ہیں. اب ضمانت کے مسئلے کے اندر جب کسی نے یہ ضمانت دے لی کہ فلاں شخص کو آپ قرضہ دے دیجیے, ضمانت میں لے لیتا ہوں, ان کا قرضہ ادا کروں, اب قرضہ دینے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب کبھی وہ قرضہ مانگے تو جس کو قرضہ دیا ہے اس کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں, اسے تنگ کرنا, اس سے مطالبہ کرنا, اسے ستانا سب حرام. اب جو کچھ اسے بات چیت کرنا ہے, جو کچھ اسے لینا دینا ہے, یہ سب آپ اس سے بات چیت کریں کہ جس نے ضمانت لی. یعنی فی الحقیقت قرضہ لینے والا اس معاملے سے بالکل دور ہو گیا چلا ہے. اب اگر ضمانت لینے والے نے آپ سے ضمانت لے لی اور ضمانت لینے کے 2 دن, 4 دن, 6 دن کے بعد جو دیوالیہ ہو گیا, فقیر ہو گیا, اس کے پیسے اس کے پاس سے ختم, جبکہ جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے اس کے پاس پوری حیثیت ہے, وہ سب کچھ دے سکتا ہے, اور جس نے ضمانت دی ہے وہ بیچارہ فقیر ہو گیا, تو اب آپ اپنے قرضے کو نہیں مانگ سکتے. اس اعتبار سے نہیں مانگ سکتے کہ جس نے آپ سے قرضہ لیا وہ چاہے لاکھوں کا آدمی, لیکن جب ضمانت بیچ میں آ گئی تو اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی, آپ اسے بھول جائیں. جس نے آپ سے ضمانت دی تھی وہ چاہے دیوالیہ ہو گیا, غریب ہو گیا, فقیر ہو گیا. اب غریب یا فقیر یا دیوالیہ آدمی کے قرضے کا مطالبہ کرنا حرام ہے, اس لیے اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھیں, جس کو قرضہ دیا اس کے بارے میں فضن کچھ نہ دیکھیں, جس نے ضمانت دی اس کی حالت دیکھتے رہیں, جب حالت بہتر ہو تب جا کر قرضہ مانگیں, ورنہ اپنے گھر میں آپ کے لیے بیٹھنا پڑے. یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ ضمانت لینے والا شروع ہی سے بالکل غریب, آپ کو پتا کہ 10000 کا قرضہ میں فلاں کو دے رہا ہوں, اور جو شخص ضمانت لے رہا ہے اس کی حیثیت 1000 بھی ادا کرنے کی نہیں, اور وہ آ کر ضمانت لے لے, آپ مان جائیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضمانت کو مان لیتا ہوں, اب اس کے بعد اگر آپ کو اپنا قرضہ مانگنا تو جس کو قرضہ دیا اس کے پاس تو آپ جا ہی نہیں سکتے, اور اس سے بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے آپ کے سامنے ضمانت لی تھی, اس لیے کہ آپ اس کی حالت دیکھ رہے تھے, آپ کو پتا تھا کہ یہ ادا نہیں کر سکتا, پھر آپ نے اس کی بات کیوں مانی, اب آپ نے مانی تو اس سے سارا تعلق اس سے رکھیے, جب تک کہ خدا اس کے دن نہ پھیرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموش گھر میں بیٹھے. لیکن ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جب جس کو آپ نے قرضہ دیا اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں, اور وہ صورت یہ کہ آپ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا, دوسرے آدمی نے آ کر گارنٹی, جس نے گارنٹی لی وہ درحقیقت بالکل فقیر تھا, غریب تھا, لیکن آپ کو پتا نہیں تھا, آپ کو دھوکے میں رکھا گیا, آپ یہ سمجھے کہ یہ جب اتنی حیثیت والا ہے کہ میرا قرضہ ادا کر سکتا, بعد میں جب آپ قرضہ لینے گئے تو پتا چلا کہ وہ جب بالکل فقیر اور غریب. تو اگر آپ کو جاہل رکھ کر ضمانت لی گئی, آپ کو دھوکے میں رکھا گیا, آپ جاہل تھے, آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ غریب ہے, آپ یہ سمجھے کہ یہ پیسے ادا کرنے کے قابل ہے, اسی لیے تو گارنٹی لے رہا, اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں, وہ تو شروع ہی سے فقیر تھا, اب آپ کو اختیار ہے, آپ اپنی ضمانت کسی وقت ختم کر دیں اور سیدھے اس کے پاس چلے جائیں کہ جس کو آپ نے قرضہ دے رکھا ہے. اب آخر سے جو مسئلے اور بچتے ہیں جس کے بعد ہماری ضمانت بھی شروع ختم ہو جائے گی, پہلا مسئلہ یہ کہ جب کسی کے اپنے ضمانت لے, ضمانت لینے کے بعد جب اس سے قرضہ مانگا جائے گا تو میں نے سنا کہ آپ کو قرضہ دیا, گارنٹی سن لیے ہوئے تھے, اس لیے اس قرضے کو ادا کریں, تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس قرضے کو جا کر ادا کریں, لیکن جتنا وہ ادا کرے گا اس کے اتنے پیسے وہ ادا کرے گا, جتنی چیزیں وہ ادا کرے گا وہ جا کر وہ اپنے اس سے لے سکتا ہے جس کی اس نے ضمانت دی. آپ کا ایک دوست آیا, اس نے آپ سے قرضہ لیا, مثلاً فرض کیجیے اس کا نام احمد, اس نے آپ سے قرضہ لیا, اور ایک دوسرے شخص نے آ کر ضمانت دی جس کا نام زید. اب زید نے ضمانت دی ہے, آپ جب اپنا قرضہ واپس لیں گے تو زید کے پاس جائیں, زید آپ کو پیسے دے دے گا, آپ کے لیے احمد کے پاس جانا حرام ہے اپنا قرضہ طلب کرنے کے, لیکن زید کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور اس سے اپنا قرضہ آپ لے سکتے ہیں. زید سے آپ نے قرضہ لے لیا, اب زید جس نے ضمانت لی تھی وہ جا سکتا ہے احمد کے پاس اور کہہ سکتا ہے کہ میرا قرضہ مجھے واپس کرو جو میں نے تمہاری طرف سے دیا. لیکن ایک مسئلے کا خیال رکھتے ہوئے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت کا ہمارا پہلا مسئلہ گزشتہ تقریر کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی ضمانت لے تو ضمانت لینے والا اگر راضی ہو کہ میں ضمانت لے گا, قرضہ دینے والا راضی ہو کہ میں تمہاری بات مان لے گا, جس کو قرضہ دیا جائے اس کی رضا مندی ضروری نہیں, وہ اگر چور بھی کرے ہنگامہ بھی بچائے کہ نہیں مجھے کسی کا احسان نہیں لینا ہے, مجھے ضمانت نہیں چاہیے, تو آپ باوجود اس کی نارضا مندی کے, باوجود اس کے ناراض ہونے کے, آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور دوسرے آدمی کی ضمانت کو مان کر قرضہ دے سکتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے قرضہ دیا اور جس کی طرف سے اس کا کھڑا ہو کر ضمانت دے رہا ہے اس کی رضا مندی ضروری نہیں, چاہے تو وہ راضی ہو چاہے وہ راضی نہ ہو, آپ کو اس کو بھیجنا ہی نہیں. اس مسئلے کے اندر وہ مسئلہ اثر ملتا, اب اگر ضمانت لینے والے نے اس کی رضا مندی سے ضمانت لی ہے جو قرضہ لینے جا رہا, وہ آپ کے پاس آیا کہ مجھے تو کوئی قرضہ نہیں دے گا, تم میرے ساتھ چلو تو مجھے قرضہ مل جائے گا, آپ اس کے ساتھ چلے, آپ نے ضمانت دلوائی, تو اب آپ جب قرضہ ادا کر دیں گے تو اس صورت میں آپ اس قرضہ لینے والے کے پاس جا کر اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ راضی نہیں, وہ قرضہ لینے گیا ہے دوست کے پاس, آپ بھی وہاں بیٹھے تھے, دوست نے کہا میں تمہیں قرضہ نہیں دوں گا, آپ نے دیکھا کہ ایک مومن شخص ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی, آپ نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں, جو قرضہ لے رہا ہے اس سے آپ نے پوچھا بھی نہیں, اس نے آپ سے کہا بھی نہیں, وہ راضی بھی نہیں, آپ نے خود ہی ضمانت لی, اس صورت میں جب آپ کے قرضے کا پیسہ وصول کیا جائے گا تو آپ اس قرضہ لینے والے کے پاس نہیں جا سکتے کہ میں نے تمہاری ضمانت لی, کیونکہ آپ نے اس کی رضامندی سے اور اس سے پوچھ کر ضمانت نہیں لی. تو اگر ضمانت لینے والا قرضہ لینے والے کی رضا مندی سے ضمانت لے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس جا کر پیسے لے سکتا, اور اگر بغیر اس کی رضا مندی کے ضمانت لے لے تو اس صورت میں اس کے پاس جا نہیں سکتا اور اس سے اپنا قرضہ نہیں مانگ سکتا. اب یہی پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرضہ دینے والے کبھی اپنے قرضے کو معاف کرے, آپ نے احمد کو قرضہ دیا 1000 روپے اور زید نے آ کر ضمانت دی, آپ نے قرضہ دیا, قرضہ دینے کے بعد اب آپ نے قرضہ معاف کر دیا 1000 روپے, اب زید جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ احمد کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ میں نے تمہاری ضمانت تمہاری مرضی سے لی اور تم مجھے میرا پیسہ واپس کرو, ٹھیک ہے قرضہ دینے والے نے قرضہ معاف کر دیا اور میرا اور اس کا معاملہ ہے, وہ میرا دوست تھا میں نے معاف کرا دیا, لیکن تم مجھے میرا پیسہ دے دو, یہ اس کے لیے حرام ہے. یعنی ضمانت دینے والا اگر اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے بھی قرضے کو معاف کرا دے تب بھی وہ قرضہ لینے والے سے قرضہ واپس نہیں لے سکتا. قرضہ لینے والا ضمانت دینے والے کو صرف اس وقت پیسہ ادا کرے گا کہ جب وہ پیسہ واپس کرے قرضے کے اندر جا کر. لیکن اگر قرضہ معاف ہو رہا ہے تو اب ضمانت دینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرضہ معاف کرایا ہے, تم تو مجھے پیسے دو, تمہارا اس سے کیا کرنا, تمہیں تو پیسے دینا ہی دینا تھی کہ میں نے جا کے معاف کرا لیا, یہ بات اس کی نہیں سنی جائے. اور یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ قرضہ دینے والے نے 1000 روپے دیا اور بعد میں کہا کہ 1000 روپے تو بہت زیادہ ہے, 500 میں چھوڑتا ہوں, 500 تم ادا کر دو. ضمانت دینے والے نے 500 ادا کر دیے. اب آ کر احمد کے پاس جس نے قرضہ لیا تھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو تم تو مجھے 1000 روپے دو کیونکہ تمہارا قرضہ تو 1000 کا تھا, وہ تو 500 میں نے معاف کرا لیے, وہ میرے لیے ہونا چاہیے. یہ جملہ وہ زبان سے نہیں نکال سکتا, بلکہ جتنا اس نے دیا ہے صرف اتنا ہی وہ واپس مانگ سکتا ہے. آخری مسئلہ اس گفتگو کا جس کے بعد ضمانت کی گفتگو ختم ہو جائے گی, اور وہ یہ 300 روپے پیسے کی بات, لیکن قرضہ دوسری چیزوں کا بھی چلتا ہے. اب اگر فرض کیجیے کہ قرضہ لینے والے نے کسی سے 10 شیر آٹا قرضے پہ لیا اور آپ نے اس کی ضمانت دے دی, بعد میں وہ قرضہ دینے والا آپ کے پاس آیا کہ دیکھو تم نے ضمانت دی ہے تو میرا قرضہ واپس کر. آپ نے کہا کہ میرے پاس 10 شیر آٹا تو نہیں ہے, 10 شیر چاول اس وقت موجود ہے, یہ تم لے جاؤ. یا حساب کتاب لگا کر آپ نے کہا کہ 5 شیر چاول لے جاؤ, اس کی قیمت وہی بنے گی. اب قرضہ دینے والا راضی ہو گیا, اس نے کہا لاؤ 5 شیر چاول میرے حوالے کرو, آپ چاول لے کر اپنے سر. آپ نے چاول اس کو دیے, وہ اپنا خرچہ رکھتے. اب آپ پہنچے کہ جس نے قرضہ لیا تھا جس کی آپ نے گارنٹی دی اور اس کے پاس آپ گئے, جا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 5 شیر چاول دیے ہیں اس لیے تم مجھے 5 شیر چاول دو, بلکہ اس نے کیونکہ شروع ہی سے قرضے میں آٹا لیا, یہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے قرضہ لینے والے کو آٹے کے بدلے چاول کیوں دیے. وہ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چاول دیے تھے تم بھی مجھے واپسی میں بدلے کا چاول, وہ آپ کو آٹا دینے کا پابند ہے کیونکہ قرضے میں وہ آٹا لے کر آیا. تو خلاصہ یہ کہ اگر قرضہ دینے والا ایک خاص چیز کسی کو دے اور ضمانت دینے والا وہ چیز نہیں لوٹا ہے بلکہ کوئی اور چیز لوٹا دے, تو اب ضمانت دینے والا جب پہلے آدمی کے پاس جائے گا تو وہی چیز مانگ سکتا ہے جو اسے قرضے میں ملی, وہ چیز نہیں مانگ سکتا جو اس نے خود سے ادا کر دی. یہ ہو گئی ضمانت کی گفتگو, اور ابھی 5 یا 6 منٹ اور ہیں, چنانچہ ہم دوسرے مسئلے پر گفتگو شروع کیے دیتے ہیں. وہ مسئلہ حوالے کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ بھی اس ضمانت سے ملتا جلتا ہے, اس اعتبار سے کیونکہ آج ہی آپ نے ضمانت کے مسئلے سنے ہیں, وہ مسئلے بھی آپ سنیں تو گفتگو ایک ہی تسلسل میں رہے گی اور وقت کم لگے گا. حوالے کے معنی یہ ہو گئی ضمانت کے ایک شخص کھڑے ہو کر گارنٹی لے لے کہ میری گارنٹی میں قرضہ ادا کر جاؤں, اور ایک چیز ہے حوالے. حوالے کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر گارنٹی نہ لے بلکہ آپ نے خوشی سے قرضہ لیا اور قرضہ لیتے وقت آپ نے کہا کہ میں تم سے 1000 روپے قرضہ لے رہا ہوں اور میرے بھی 5000 روپے فلاں شخص کے اوپر باقی. کاروباری حضرات کے یہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن عام گھروں میں بھی پیش آتا ہے کہ میں تم سے 1000 روپے قرضہ لے رہا ہوں, میری ضرورت ہے لیکن فلاں شخص کے پاس میرے 5000 روپے باقی. اب ایسا کرو کہ تم میں تمہیں 45 کا دے دیتا ہوں یا کچھ دیے دیتا ہوں, سن جو یہ 1000 روپے جو مجھے قرضہ دے رہے وہ اسی شخص سے جا کر لے لینا جس کے پاس پہلے ہی جس نے میرا قرضہ لیا ہوا. اسے اردو میں حوالہ کہتے ہیں, عربی میں حوالہ کہتے ہیں, اور انگلش میں ڈرافٹ کہتے ہیں. اس طرح آپ نے لے کر لے لیا. سبجیکٹ کے اندر یہ عمل بھی بالکل صحیح ہے, اگر آپ کو قرضہ دینے والا راضی, آپ جسے قرضہ دے رہے ہیں, ایک آپ کسی کے پاس قرضہ لینے گئے, فرض کیجیے جو وہ ہے ایک آپ ہے بی اور آپ نے ایک شخص کو قرضہ دیا ہے جس کا نام ہے سی, جس کے اندر اس معاملے میں اے بی اور سی تینوں کا راضی ہونا واجب ہے. ضمانت میں ایسا نہیں تھا, ضمانت میں قرضہ دینے والا اور ضمانت دینے والا راضی ہو جائے معاملہ ہو گیا, اور جس نے قرضہ لیا وہ اگر ناراض بھی ہو تب بھی ضمانت ہو سکتی, لیکن اس میں ایسا نہیں. ایک شخص آپ سے قرضہ لے کر گیا, آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور کہا کہ جا کر اس سے وصول کر لو, اس کے پاس میرا قرضہ ہے مجھے دے یا تمہیں دے, اس کے لیے تو برابر. یہ آپ کی عقلی دلیل یہاں پر نہیں چلے گی, بلکہ آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا. اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے برابر ہے, چاہے آپ کو ادا کروں چاہے اس کو ادا کروں, تو بات مانی جائے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو آپ سے لے کر آیا ہوں صرف آپ کو دوں گا, میری معاملہ بالکل غلط. تو حوالے کے اندر ہوتا یہ کہ آپ کسی سے قرضہ لیں اور قرضہ لیتے وقت آپ یہ کہہ دیں کہ تم کھلا شخص سے جا کر میرا قرضہ وصول کرو. ضمانت میں اس کے اب خود آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں اس کا قرضہ ادا کرا دوں گا, یا ایک قرضہ لینے والا اسے لے کر آتا ہے. حوالے میں ایسا نہیں, بلکہ حوالے کے اندر آپ سے کوئی اور قرضہ لے کر گیا ہے, آپ جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو نام اس کا دے دیتے ہیں کہ پیسے اس سے وصول کر لیں گے. وہ اگر راضی ہو جائے تو بات بالکل صحیح رہے گی, اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ لا کر قرضہ ادا کریں. یہ ہو گیا حوالے کا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ جو شخص یہ پرچی لکھ کر دے رہا اور جو شخص اس پرچی کو لینے کے بعد آپ کو قرضہ دے رہا ان کے اندر وہی پانچ کرتے ہونا چاہیے کہ جو اکثر چلی جا رہے ہیں. بالغ ہوں، عاقل ہوں، مزدور نہ ہوں، بیماری نہ ہوں اور پاگل نہ ہوں. وقت بظاہر کم محسوس ہو رہا ہے. گفتگو ایک نئی گفتگو ہے. تقریر ہماری آج کی آخری تقریر. بات نامکمل رہ جائے گی اور اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک مہینے اور دس دن کے بعد جب دوبارہ ہماری ملاقات آپ سے تیس ادب سے یہاں پر ہوگی تو اتنا بیچ میں فاصلہ آ چکا ہوگا تو اس کے بعد گفتگو کو بالکل نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. اگرچہ ہماری کوشش بھی یہی تھی، ارادہ بھی یہی تھا کہ آج حوالے کے موضوع پر گفتگو کو مکمل کریں، لیکن اب بدقسمتی یہ پیش آ گئی ہے اس اعتبار سے کہ وقت صرف دو منٹ ہے، مسئلے سات یا آٹھ مسئلے ہیں اور کیونکہ بغیر مثال کیے ہوئے سمجھائے نہیں جا سکتے، اس اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو وہ ادھوری گفتگو ہوگی جس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا آئندہ تقریب. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو ضمانتی کے مسائل پر ختم کریں اور ان شاء اللہ اب جب بعد رمضان 135 تقریب میں 30 اگست کو آپ سے ملاقات ہوگی تو اس مقام پر پہلے ہم حوالے کی گفتگو مکمل کریں گے اور اس کے بعد فقہ کا نیا موضوع یعنی کاروبار کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کریں گے. رمضان المبارک کی آمد ہے، مسئلے ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، دو تین منٹ ہمارے پاس بچتے ہیں اس لیے ایک دو مسئلوں کو ہمیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ فقہ کا پورا وقت ہو جائے. پہلا مسئلہ جس کا تذکرہ کر دینا انتہائی ضروری ہے وہ مسئلہ وہی ہے جس کو ہم ہر سال بتاتے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو چکا ہے، لیکن یہ مسئلہ کیونکہ اہم ہے اس لیے سب سے بتا دینا ضروری ہے. اور وہ مسئلہ یہی کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر جس چیز کی احتیاط کرنا ہے روزہ رکھنے والے کو وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ روزہ شروع کرے اس وقت وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو. اور یہ جو ہمارے یہاں کا ایک خاص سیٹ اپ بن چکا جو ہماری رکو کی اولاد کی گفتگو میں تھوڑا سا آئے گا کہ شریعت کے مسائل کو شرم و حیا کے اوپر نہ کر قربان کر دیا جاتا، اس چیز کا خاتمہ انتہائی ضروری. اگر کوئی شخص رمضان کی رات میں جنب ہو گیا اس کے لیے واجب کہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر نہائے اور نہانے کے بعد وہ روزہ رکھے. خاص طور پر آج کل کے حالات میں تو وہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا کہ رات کو ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، بیمار پڑنے کا امکان. آج کل وہ رات کا وقت جب روزے کا وقت آتا ہے وہ وقت اتنا بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت نہانا یقیناً عام حالت میں بھی انتہائی بہتر رہے گا، روزے کی حالت میں تو واجب ہو جائے. تو اگر کوئی شخص رات کو جنب ہو جائے تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ فوراً اٹھے اور نہائے اور نہا کر روزہ رکھے، اور اگر بغیر نہائے اس نے روزہ رکھ لیا اس کا وہ روزہ باطل ہے. اور اگر تمام دن وہ روزے کی حالت میں رہا تو اس صورت میں رمضان کے بعد اسے قضا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ تمام دن روزے کی حالت میں نہ رہا، کھاتا پیتا بھی رہا تو رمضان کے بعد اس کے قضا اور کفارہ دونوں ہوں. لیکن آخری ایک آدھا منٹ لے کر اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً بہت زیادہ مجبور ہے یا شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہانا نہیں چاہتا اور اپنے روزے کو بچانا چاہتا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر لیں اور وہ کام یہ کر لیں کہ جب روزہ شروع ہونے میں پانچ منٹ رہے اس وقت تیمم کرے اور تیمم کر کے فوراً وہ روزہ رکھ لیں. تیمم کرے تو اس میں جنابت کے بدلے نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ نہا کر روزہ رکھیں، لیکن اگر ممکن نہیں ہو رہا آپ کے کسی بھی جذبے کی وجہ سے یا خدا کی نافرمانی کے جذبے کو شامل کر دیں، کسی بھی جذبے کی وجہ سے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم از کم پانچ منٹ پہلے تیمم کر کے آپ روزہ رکھیں اور تیمم انتہائی آسان چیز ہے جس سے آپ ہر مقام پر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ مسئلے کی گنجائش بھی نہیں ہے. قرآن کریم دو ایسی چیزیں جن کی تعریف ایک مقام پر کی گئی اور دوسرے مقام پر انہیں دو چیزوں کی برائی کی گئی. اسی قرآن میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے صاحبان ایمان آگاہ رہو اور خبردار رہو کہ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دو ایک فتنہ اور ایسا فتنہ ہے کہ جو انسان کو دین کے راستے سے ہٹا کر دنیا کے اندر پوری طرح سے ملوث کر دیتی ہے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ انتہائی مستقل اور خدا کی اطاعت کرنے والے اطاعت خدا کے دائرے سے نکل کر شیطان کی اطاعت کے دائرے میں لے جاتی ہے. یہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کا سامنا اور جس کا مقابلہ کرنا سوائے انتہائی باعمل اور مخلص مومنوں دوسرے مومنوں کے لیے ممکن ہی نہیں. مال اور اولاد قرآن کریم میں اور روایات کے اندر بھی متعدد مقامات کے اوپر فتنہ کہا گیا اور انتہائی ڈرایا گیا ہے مومنین کو کہ یاد رکھو باقی جو فتنے وہ ایسے فتنے ہیں کہ انسان ان سے بچ سکتا, انسان ان کی خرابی اور برائی کو محسوس کر سکتا. جھوٹ بولنا بھی یقیناً ایک فتنہ, لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, چاہے وہ دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا. غیبت کرنا, ظلم کرنا, والدین کو تنگ کرنا, دوسرے مومنوں کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرنا, یہ سب کی سب برائیاں. لیکن اولاد اور مال کا تذکرہ قرآن نے ان سے زیادہ سخت الفاظ میں صرف اس لیے کیا کہ دوسری برائیاں ایسی برائیاں کہ عقل انسانی اور ہر شخص کا معمولی سا علم سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ برائیاں واقعاً برائیاں. لیکن مال اور اولاد یہ دو ایسی برائیاں کہ عام طور پر انسان ان کی خرابی کو محسوس نہیں کرتا, بلکہ عام طور پر انسان انہیں پسند کرتا, انہیں اپنا دوست قرار دیتا. اور مال اور اولاد کو بچانے کے لیے یا مال اور اولاد کے تحفظ کے لیے بعض اوقات اپنی جان کا قربان کر دیتا. کسی اور برائی میں آپ کو یہ خاصیت نظر نہ آئے گی کہ انسان برائی کے تحفظ کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرے, لیکن مال اور اولاد ایسی برائی کہ جس کی برائی عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ, اور ایسی برائی کہ اس برائی کا ارتکاب کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے. ہر شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اولاد سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں. مال ایک ایسی چیز کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے, یہ تو بالکل عقلی چیز ہے. تو مال اور اولاد ایک ایسا فتنہ جو انسان کو اس طرح سے آ کر دھوکا دیتے ہیں کہ انسان انہیں بہت زیادہ اہم چیز محسوس کرتا ہے. اور وہ واقعہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو اکثر فضائل کی مجالس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ بعد وفات رسالت ناب مدینے کے اندر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہی جملے کہتا ہوا پھرا کہ اے مسلمانوں مجھے دیکھو, میں مسلمان ہوں لیکن ایسا مسلمان کے حق سے بھاگتا ہوں, اور ایسا مسلمان کے جو فتنے کو دوست رکھتا, ایسا مسلمان کے بغیر دیکھے ہوئے ایک گواہی دیتا ہوں, ایک ایسا مسلمان ہوں کہ مردار کو بغیر ذبح کیے ہوئے استعمال کرتا ہوں, اور ایک ایسا مسلمان ہوں کہ بے جان کو امام بناتا ہوں. ایسا شخص کھلم کھلا مدینے کی گلیوں میں خطرہ کہتا ہوا گھوما. یہی چیز کے کیوں فتنہ کہا گیا کہ جب اس شخص نے اس قسم کی بات کہی اور اسے پکڑ کر دربار خلافت میں لایا گیا تو یہاں تک کہ دربار خلافت میں موجود تمام فضلا اور تمام حکما بھی یہ کہہ اٹھے کہ ایسا شخص جو اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے وہ واجب القدر ہے اور اس کی گردن کو اڑا دینا چاہیے, اس لیے کہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اور قتل کے ارادے سے جب اسے لے کر چلے اور سامنے سے وہ آیا جو کائنات کی تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے, اور اس نے دیکھا کہ ایک بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے تو حکم یہ دیا کہ اسے چھوڑ دو. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ عین حقیقت ہے, اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ عین صداقت ہے. معاملہ دربار خلافت میں جب دوبارہ گیا اور یہ بات رکھی گئی اور بلایا گیا تو اسی طریقے سے اس کا جواب بتایا امیر المومنین نے کہ یاد رکھو جو کچھ یہ کہہ رہا بالکل حقیقت ہے, اس لیے کہ یہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے, اس نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یقیناً یہ جانتا ہے کہ موت حق ہے لیکن اس کے باوجود یہ موت سے بھاگتا ہے گویا حق سے بھاگتا ہے. یقیناً یہ جانتا ہے کہ اگر جانور کو شرعی طریقے کے مطابق چار ڈگے کاٹ کر دبا نہ کیا جائے تو وہ مردار ہے اور مردار کا کھانا حرام ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مچھلی کو پکڑتا ہے اور دبا کیے بغیر کھاتا ہے. یقیناً یہ جانتا ہے کہ قرآن بے جان ہے لیکن سورہ ابراہیم کی آیت کے مطابق قرآن کو اپنا امام مانتا ہے. اور آخری فقرہ یہ کہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ فتنے سے محبت کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن مال اور اولاد ایک فتنہ ہے کہ جس سے یہ بھی محبت کرتا ہے اور ہر مومن محبت کرتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پورا دربار خلافت ہے, بعد پیغمبر کا ماحول ہے, لیکن مال اور اولاد ایک ایسا فتنہ کہ لوگوں کے ذہن ان لوگوں کے ذہن کو جو صحبت پیغمبر میں تربیت یافتہ تھے اس مقام تک نہ پہنچے کہ مال اور اولاد بھی ایسا فتنہ ہو سکتے ہیں. لیکن مولا کائنات نے بتایا قرآن کی آیت کی روح سے کہ یاد رکھو کہ فتنہ اور ایک بہت بڑا فتنہ. لیکن دوسری طرف سورہ قحف کے اندر ارشاد ہو رہا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات, یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور تمہارے مرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, کہ جب تک کہ تمہارا مال جب تک کہ تمہاری اولاد زندہ ہے اور تمہاری یاد ان کے دلوں کے اندر اس وقت تک تمہیں اس نیکی کا اور اجر کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو اولاد ایک طرف فتنہ قرار دی گئی, دوسری طرف اولاد کو باقیات الصالحات یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نیکی ہے. گویا اولاد کا مرتبہ نماز اور روزے حج و زکات شمس و جہاد سے بھی بڑھا دیا گیا، کیونکہ نیکیاں واقعات اس صالحات میں نہیں ہیں، بلکہ جتنے عرصے آپ زندہ ہیں اور نماز پڑھیں اتنے عرصے کا ثواب ملے گا، جتنے عرصے آپ زندہ رہ کر روزہ رکھیں اتنے عرصے کا ثواب ملے گا، لیکن اولاد کو ایک ایسی نیکی قرار دیا گیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نیکی ہے، تو ایک مقام پر اولاد فتنہ، دوسرے مقام پر یہی فتنے والی اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیکی، تو آپ نے ان دونوں باتوں میں رقص کیا ہے، وہی رقص ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ
السلام
ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو حقیقت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ انہ من کا تمہارا بیٹا تم سے، تمہارا بیٹا تمہارا ایک جز ہے، وہ مضاف الیک فی عاجل دنیا یہ خیر ہی و شر رہی، اور اس دنیا کے اندر تمہارا بیٹا جتنی نیکیاں کرے گا ان سب کی نسبت تمہیں بھی دی جائے گی، اور جتنی برائیاں کرے گا ان سب کی نسبت تمہیں بھی دی جائے گی، اور دیکھا جائے گا ہے تو بن جائے تو حسن و ادب ہی و طاقت خالق ہی، اور دیکھا یہ جائے گا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کو حسن ادب خود اخلاقی مومنین کے حقوق کو ادا کرنا و طاقت خالق ہی اور اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت کرنا سکھائی ہے یا نہیں سکھائی ہے، تو اس دنیا کے اندر تمہارے بیٹے کی نیکیاں بھی تم سے ملائی جائیں گی، تمہارے بیٹے کی برائیاں بھی تم سے ملائی جائیں گی، اور روز قیامت کا مصاب ذالک و مصاب، یاد رکھو کہ روز قیامت تمہیں ان باتوں پر ثواب بھی مل سکتا ہے اگر اپنے بیٹے کو تربیت دی ہوگی، وہ عقاب ذالک اور انہی باتوں پر تمہیں عذاب بھی مل سکتا ہے اگر تم نے اپنے بیٹے کو تربیت نہ دی ہوگی، تو امام چہارم نے یہ بتایا کہ اگر اولاد کو شر کے راستے کی طرف لے گئے، اگر اولاد کو برے راستے کی طرف لے گئے تو تمہیں اس پر عقاب ملے گا، اور یہی تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ثابت ہوگی، اور یہی تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ثابت ہوگا، اور دوسری طرف بے خیر ہی اگر تمہاری اولاد نے نیکیاں کی تو یہ نیکیاں تم سے ملائی جائیں گی، دنیا کے اندر بھی ان نیکیوں کا اجر تمہیں ملے گا، وہ مصاب ظالم اور روز قیامت بھی تم اس نیکی کا ثواب پاؤ گے، تو گویا اگر اولاد کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر چلے تو اب یہی اولاد باقیات و صالحات ہمیشہ رہنے والی نیکی بن جائے گی، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جسے ہمیں سمجھایا گیا، اور یہ کہہ کر سمجھایا گیا کہ یاد رکھو کہ اگر ایک بیٹا اپنی ایک باپ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کر جائے تو یہ 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کر جائے تو اس باپ کو اتنا ثواب اور اجر ملے گا جتنا ان کو اجر ملا کہ جو کربلا میں امام کے ساتھ تھے، اور جتنا انہیں اجر ملنے والا ہے کہ جو ظہور امام کے بعد امام کے ساتھ ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ روایت میں یہ آیا کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو صحیح خیالات کے ساتھ دودھ پلائے تو ایک مرتبہ دودھ پلانے کا اجر ایسا ہے کہ جیسے غلام کو راہ خدا میں انسان خرید کر آزاد کرے، صرف اور صرف اس لیے کہ اگر اولاد کی بری تربیت کر گئے تو اولاد تمہارے لیے بھی فتنہ، دنیا والوں کے لیے بھی فتنہ، دوسرے مومنین کے لیے بھی فتنہ، اور خود اپنے حق میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے کانٹے بوئے گی، اور اگر تم نے تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا وقت نکال کے اولاد کی صحیح تربیت کر لی تو اولاد اپنے لیے بھی نیکیاں لائے گی، تمہارے لیے بھی نیکیاں لائے گی، دوسرے مومنین کے حق میں بھی آرام دہ ثابت ہوگی، اور تمام دنیا والوں کے حق میں آرام دہ ثابت ہوگی، اسی لیے ایک روایت بھی ہے امام محمد باقر اور اس روایت کا ظاہری مفہوم وہ نہیں ہے کہ جو روایت میں بیان کیا گیا کہ اگر تمہیں کسی مومن کے ایمان کو دیکھنا ہے کہ وہ کامل ہوا یا کامل نہیں ہوا تو جا کر اس کے گھر کے ماحول کا جائزہ لے لو، اگر تمہیں اس کا پورا گھر ایمان کے اندر بھنگا ہوا نظر آئے اور تمہیں نظر آئے کہ ہاں اس کے گھر کا ہر ہر فرد اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے تو یقین کر لینا کہ اس شخص کا ایمان کامل ہے، اور اگر وہ شخص خود تو پنچ وقت کا نمازی بلکہ تمام رات خدا کی عبادت کرنے والا تمام دن روزہ رکھنے والا دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے والا ہو لیکن اس کا ماحول ایمان کے رنگ میں نہ رنگا ہوا ہو تو جان لینا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن ایمان کی روایت عام حالات میں ہے، خاص حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کے گھر والے اس کے رنگ میں نہیں رنگتے ہیں، ایمان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ لینا کہ یہ مومن خود عمل کرنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ ایمان کی باتیں بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، اگر اپنے گھر میں بھی تبلیغ کرتا آتا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ ایمان مکمل ایمان ہے، اور خود تو اگر عمل کرے لیکن گھر کے اندر تبلیغ نہ کرے تو یاد رکھنا کہ اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا اور رسول امام اور قیامت پر اگر آپ کو اعتقاد ہے تو ضرور آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، یہ نقطہ آپ کو میدان مباحلہ میں ملے گا۔ یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ کہ جب نصارۂ نجران پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم اور آپ مل کر میدان مباحلہ میں مباحلہ کریں اور ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں اور دعا کریں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ طے پایا اور طے پانے کے بعد سب کے سب واپس گئے اور اگلا دن آنے والا تھا، اس وقت نصارۂ نجران میں جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا اور جس کا سلسلہ براہ راست حضرت عیسیٰ سے مل رہا تھا، اس نے اپنے دوسرے تمام ساتھیوں کو یہی ایک نقطہ بتایا کہ جاؤ اور جا کر میدان میں کل دیکھنا، اگر تم یہ منظر دیکھو کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں کو لے کر آ گئے ہیں تو پھر بلا خوف و خطر مباحلے کے لیے نکل جانا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ مباحلہ کرنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ پیغمبر اسلام میدان مباحلہ میں اپنے گھر والوں کو لے کے آئے ہیں تو خبردار کبھی مباحلے کے میدان میں نہ نکلنا۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے وہی وجہ بتائی کہ ہاں اگر پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں کو لے کے آئیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کو اپنی سچائی کا یقین نہیں، چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے ان کو بٹھا دیں گے اور پٹانے کے لیے اپنے صحابیوں کو لے کے آ جائیں گے، لیکن اگر پیغمبر کو اپنی سچائی کا مکمل یقین ہے تو یقیناً وہ اپنے گھر والوں کو لے کے آ جائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ میں سچا ہوں، انہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہی ہوا کہ جب میدان مباحلہ میں دیکھا گیا کہ اہل بیت رسول آ رہے ہیں تو نصارہ نے مرتبہ مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر پیغمبر کے دل میں ذرا بھی شک ہوتا تو کبھی اپنے گھر والوں کو مروانے کے لیے میدان میں لے کے نہیں آتے۔ یہی مسئلہ، یہی ایک بنیادی نقطہ ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ خدا اور رسول اور قیامت کو سرسری طور پہ مانتا ہے، جتنا اسے پکا اعتقاد نہیں ہے تو یقیناً وہ دوسرے کو نہیں بتائے گا، لیکن اگر اسے پکا اعتقاد ہے کہ جو خدا اور رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، قبر کا عذاب بھی اس کے لیے، قیامت کا عذاب بھی اس کے لیے، جہنم کا عذاب بھی اس کے لیے، تو بھلا یہ ممکن ہے کہ وہی گھر والا کہ جو اپنے باپ یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں سوئی چپکے دیکھ کر بے قرار ہو جائے، وہ اس تمام عذاب کو سنے، اس عذاب پر یقین رکھے اور اس کے باوجود اپنے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کو اس عذاب کا شکار ہونے دے؟ یقیناً اگر مکمل اعتقاد ہے تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان انہیں اس راستے پر چلنے دے۔ جس طرح ایک باپ 24 گھنٹے محنت و مزدوری کرتا ہے اور بچوں کو تعلیم دلاتا ہے، اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یا ایک اچھا کاروباری بن جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ہاں دنیا کے اندر پیسے اور عزت کے بغیر کچھ نہیں، اس بات کا اسے مکمل یقین ہے، اس لیے وہ 24 میں سے 22 گھنٹے محنت کرنے کو تیار، اس وجہ سے وہ اپنی تفریح کو چھوڑنے کے لیے تیار، اس خیال کی وجہ سے وہ اپنے تمام سماجی تعلقات کو ترک کرنے کو تیار، صرف اس وجہ سے کہ اس بات کا اسے یقین ہے کہ آگے چل کر اگر میرے بیٹوں کے پاس پیسہ نہ ہوگا، میری بیٹیوں کے پاس تعلیم اور جہیز نہ ہوگا تو کوئی انہیں نہیں پوچھے گا، اس بات کا یقین ہے، چنانچہ اپنی ہڈیوں کو کھلاتا ہے، اپنی جوانی کو فنا کرتا ہے۔ اگر اتنا ہی یقین اس کو آخرت کے بارے میں بھی ہے، اتنا ہی یقین اسے خدا کے بارے میں بھی ہے، اتنا ہی یقین اسے قیامت کے بارے میں بھی ہے، تو وہ یقیناً کم از کم کتنی 22 گھنٹے کی محنت نہ صحیح 2 گھنٹے کی محنت تو کرے گا اپنے بچوں کے اوپر اور انہیں سیدھے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا، بس اسی مقام کے اوپر یہ بچے باقیات و صالحات بنیں گے۔ ایک واقعہ ہے روایت کے اندر اور یہ واقعہ پیش آیا امام جعفر
محمد،
اور یہ واقعہ اس سے پہلے عیسائی سواد کی ایک مجلس میں آ چکا، لیکن کیونکہ یہاں پر اس مجلس میں شرکت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس میں موجود نہیں، اور ہماری گفتگو کے تسلسل میں بھی یہ واقعہ آ رہا ہے، اس اعتبار سے اس واقعہ کا بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہی ایک واقعہ مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں ہے، تو تھوڑا الفاظ کا فرق پڑ سکتا ہے۔ ایمان کے ایک صحابی نکلے مدینے اور اس ارادے سے نکلے کہ جانا ہے دور دراز کے سفر، وہاں ایک ضروری کام، اس کام کو انجام دینا اور واپس آنا۔ چلتے 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 ایمان کے ساتھی صبح چلتے ہیں، شام کو آرام کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کا طریقہ اور رواج یہی تھا کہ مسجد ملی تو مسجد میں آرام کیا، ہوٹل ملا تو ہوٹل میں آرام کیا، مسافر خانہ ملا تو وہاں آرام کیا۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ اتفاق، ایک شب جمعہ ایک قبرستان کے قریب پہنچے، رات کا وقت ہو چکا تھا اور تاریخی خاصگی گاؤں وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، اگر چروتیاں نظر آ رہی تھی لیکن فاصلہ کچھ تھا. چنانچہ سوچا اور مناسب یہی سمجھا کہ رات کسی قبرستان کی مسجد کے اندر گزاری جائے. یہ ارادہ کر کے قبرستان میں داخل، گرمی زیادہ تھی اس لیے قبرستان ہی کے اندر آرام کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا، اور یہ ارادہ کر کے اپنے مقام پر سو گیا. سوتے سوتے ایک مرتبہ خواب کے اندر یہ منظر دیکھا کہ ایسا لگا کہ آدھی رات کے قریب تمام قبریں پھٹتی ہیں، اور قبریں پھٹنے کے بعد قبر کے اندر جتنے مردے تھے وہ سب کے سب نکلے، اور نکلنے کے بعد قبرستان کے اندر وہ پہنچے اور قبرستان کی زمین سے کچھ پھول وغیرہ چن چن کر اٹھانے لگے. قبرستان کی زمین پر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور ہر قبر سے نکلنے والا مردہ جاتا ہے اور جانے کے بعد ان چیزوں کو چن کر اٹھاتا جاتا ہے. یہ اس منظر کو دیکھتے رہے اور حیران ہوتے رہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ماجرا ہے. لیکن اسی حالت میں ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی کہ ہر قبر سے نکلنے والا نکلا، لیکن دو قبریں ایسی ہیں کہ جو کھلی تو پھٹی تو، لیکن قبر کے اندر سے جو مردہ تھا وہ باہر نہ نکل سکا. حیران و پریشان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان قبروں کے اندر نگاہ ڈالی تو یہ منظر دیکھا کہ ان دونوں قبروں کے اندر دو مردے لیٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک تمام تر عذاب جو ممکن ہے انہیں دیا جا رہا ہے. وہ سانپ اور بچھو بھی ہیں کہ جو قبر کا فاصلہ ہے، وہ لوہے کی تکی ہوئی زنجیر بھی ہے کہ جو حقوق الناس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو پہنائی جاتی ہے، اور مختلف عذاب تھے. اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع عذاب نہیں ہے. بہرحال یہ منظر دیکھا، منظر دیکھنے کے بعد کوشش یہ کی کہ ان دونوں سے کوئی بات چیت کریں، لیکن ان دونوں کو چیخنے اور چلانے سے، کرانے سے اور آہ بھرنے ہی سے فرصت نہیں تھی. چنانچہ نہ توجہ دی نہ ان کی بات کا جواب دیا. یہ اس منظر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ یہ دیکھا کہ صبح ظاہر ہونے لگی ہے. تمام سے تمام مردے ایک مرتبہ جو کچھ جمع کیا رات بھر اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دوبارہ اپنے قبروں میں گئے. قبریں بند ہو گئی، اور قبریں بند ہونے کے بعد پورا قبرستان ویسا ہی ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا. اور اسی وقت آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صبح صادق کا وقت ہے. نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حیران و پریشان، ایک طرف یہ خیال کہ شاید یہ خواب غلط ہو اور جھوٹا خواب ہو، اور دوسری طرف یہ خیال اور اعتقاد کہ نہیں خواب کو سچا لگ رہا ہے، گھوڑے پر سوار اپنے گاؤں کی طرف چلے کہ جہاں جانا تھا. کئی دن کا سفر طے کیا گئے، اور جانے کے بعد وہاں کام کیا اور کام کر کے واپس چلے. واپسی کے اندر اس نے اتفاق کہیے یا خدا کو اس طرف لانا مقصود تھا یہ کہیے کہ چلتے چلتے پھر وہی شب جمعہ تھی، اور وہی قبرستان تھا کہ یہاں پر یہ پہنچے. چنانچہ ایک مرتبہ پھر یہ سوچا کہ اب اتنا تھک چکا ہوں، گاؤں جانا اور وہاں کوئی جگہ ڈھونڈنا جتنے دیر لگے گی یہی آرام کروں یہ بہتر. گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہی آرام کے ارادے سے لیٹ گئے. رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی وقت ہوا، اور اسی وقت میں ایک مرتبہ پھر قبریں پھٹی، قبروں کے اندر سے مردے نکلے، اور قبرستان کی زمین کے اوپر جا کر کچھ چیزیں چن چن کے اٹھانے لگے. پچھلا خواب ذہن میں تھا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ سارا منظر خواب کی حالت میں، کھڑے ہونے کے بعد چلے، اور چلتے چلتے انہی دو قبروں کے قریب پہنچے کہ جہاں دیکھا تھا کہ گزشتہ ہفتے وہاں کا مردہ باہر نہیں نکلا تھا. اب جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک قبر میں وہی کیفیت ہے، قبر کا مردہ ہے، تمام تر عذاب ہے، اور اسی حالت کے اندر بیٹا ہوا ہے. لیکن دوسری قبر کے اندر دیکھا کہ دوسری قبر کا مردہ ہے، اور انتہائی آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ قبر کے اندر بیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ اسے مخاطب کیا کہ ہے قبر میں لیٹنے والے، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور انتہائی سکون اور اطمینان سے اس کے لب ملے اور جواب آیا کہ اے میرے مومن ساتھی میرے قبر کے اندر اتر جا. قبر میں اترے اور ایسا لگا کہ جیسے کسی سرسبز و شاداب باغ کے اندر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک تخت کے اوپر وہ سونے والا بیٹھا ہوا ہے. اور اطمینان کے ساتھ یہ اس کے قریب پہنچے، اس نے استقبال کر کے کہا کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں. جو کچھ ذہن میں تھا سب بدل دیا کہ یہ قبریں پھٹتی کیوں ہیں، یہ مردے نکل کر تلاش کیا کرتے ہیں. جب مردے قبر سے نکلتے ہیں تو سارے کے سارے مردے چیختے اور چلاتے ہوئے اس حالت میں نکلتے ہیں کہ جلا ہوا جسم ہے اور بہتا ہوا خون ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو کچھ مردے اسی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ کی حالت بہتر ہو چکی ہوتی ہے. یہ سوال کیا، سوال سن کے ایک مرتبہ مسکرا کے جواب دیا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہر شب جمعہ جتنے بھی مردوں کے وارث ہیں اور ان کے لیے نیک نیک کام کرتے ہیں وہ سب کے سب نیک کام قبرستان کے اندر بھیجے جاتے ہیں جہاں یہ مردے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے وارث نے ہمارے لیے نیکی کی کوئی سوغات بھیجی یا نہیں بھیجی, ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجا یا نہ بھیجا. اور جس جس کو تحفہ ملتا ہے وہ تحفہ اٹھا کے لاتا ہے, اس کے عذاب میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں پہنچ کر جتنی نیکیاں اس نے جمع کی ہیں اپنے زندہ وارثوں کی طرف سے اتنا عذاب اس کے اوپر سے دور ہو جاتا ہے. مرتبہ گھبرا کے سوال کیا کہ جب سب نکلتے ہیں تو آخر آپ دو کیوں باہر نہ نکلے؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ میں اور میرا ساتھی ہم دونوں سگے بھائی تھے اور ہم دونوں نے بھی اپنی زندگی اسی طرح سے گزاری جس طرح باقی سب نے گزاری تھی, لیکن ہمارے وارث ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بالکل ہمیں بھول گئے تھے. کسی نے پلٹ کر ہمارا نام بھی اپنی زبان پر نہ لیا تھا. چنانچہ شب جمعہ ہمارے لیے کوئی تحفہ اور کوئی نیکی نہیں آتی تھی اور ہمیں حکم ہوتا تھا کہ دوسروں کے وارث کچھ نہ کچھ تحفے بھیجتے ہیں یا ڈھونڈنے جائیں, لیکن تمہارے وارث جب تمہیں کچھ نہیں بھیجتے تو تم قبر سے نہیں نکل سکتے اور اسی طرح سے عذاب کو برداشت کرتے رہو. تیسرا سوال کیا گھبرا بھی کہ اگر یہی سبب ہے تو پھر کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ سے کچھ دن پہلے جو شب جمعہ آئی تھی اس میں آپ دونوں ایک ہی حالت میں تھے اور آج آپ کی یہ حالت اور آپ کے ساتھی کی وہی حالت؟ تو جواب دیا کہ اے شخص, میں تجھے پورا ماجرا سناتا ہوں. ہم دونوں کے وارث کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرا بیٹا اس طرف جا نکلا کہ جہاں میں ہر ہفتے جایا کرتا تھا, یعنی ایک عالم کے درس میں وہاں جا کر بیٹھا. جب وہاں جا کر بیٹھا اور اس نے یہ سنا کہ مرنے والا کتنی تکلیف میں ہوتا اور دنیا سے اگر کوئی اس کے لیے نیکی کرے تو مرنے والے کے عذاب دور ہو جاتے ہیں, درد سے اٹھتے ہی اس نے پہلا یہ کام کیا کہ میرے جتنے بھی گناہ تھے, جتنے میں نے واجبات چھوڑے تھے, جتنے میں نے لوگوں کے قرضے یا دوسرے حقوق دبائے تھے, سب کو جا کر اس نے ادا کیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر پورا حساب و کتاب کر دیا, جس کی وجہ سے مجھے اس عذاب سے نجات مل گئی. اور اس کے بعد مجھے یہ حکم دیا گیا کہ کیونکہ اب تیرے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اس لیے تو انتہائی آرام سے زندگی گزار اور شب جمعہ باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ اب تیرا کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہا جو تجھے نیکی کی ضرورت ہو. لیکن یہ میرا جو بھائی ہے, اس کا بیٹا جو میرے بیٹے کے ساتھ تھا, وہ اتفاق سے انتقال کر گیا, وہ بیٹا خود مر گیا. چنانچہ اس بھائی کے بیٹے کے مرنے کے بعد اب کوئی ایسا باقی نہیں بچا کہ جو اس کی برائیاں اور جو اس کے برے کام اور گناہ معاف کرانے کی کوشش کرے, اس لیے یہ تو قیامت تک اسی حالت میں رہے گا اور میں اس حالت کے اندر رہوں گا. آپ کھلتے ہی دیکھا صبح و صادق کا وقت ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں پہنچا اور شہر میں پہنچنے کے بعد اس محلے میں پہنچا کہ جس محلے میں یہ مرنے والا رہتا تھا اور جس کے بارے میں قبرستان کے محافظ سے پوچھ کر آیا تھا, وہاں اس کے بیٹے سے ملاقات تھی اور اس سے تصدیق تھی. بیٹے نے ایک ایک بات کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی واقعہ پیش آیا, میں نے اپنے باپ کو یہ سوچ کر بلا دیا تھا کہ اب میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں, لیکن جب ایک عالم کی مجلس کو مجھے یہ پتا چلا, میں نے تمام برائیوں کا اطالعہ کیا. جس کے بعد اس شخص نے جو ایمان کا صحابی ہے ایک مرتبہ کہا کہ تیرے چچا کا انتقال ہوا تھا اور وہ ابھی تک اسی عذاب کے اندر ہے, یہ سن کر گھبرا گیا. کہا کہ ہاں میرے ذہن میں چچا کا خیال تو نہ آیا تھا, اور اس کے بعد یہ ارادہ کر کے اٹھا کہ میں اپنے چچا کے بھی تمام تر برے اعمال اور تمام تر گناہوں کا ازالہ کروں گا. امام کے صحابی کا کام ختم ہو چکا ہے, لیکن امام کے صحابی اس امید میں ایک ہفتے اور ٹھہر گئے کہ شاید اگلی شب جمعہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اب اس کے چچا کی کیا حالت ہے. اور اگلی شب جمعہ سونے کے بعد جب وہی منظر دیکھا تو یہ دیکھا کہ اب بھی سب لوگ نکلتے ہیں لیکن وہ دونوں بھائی نہیں نکلے. اور جب دوسرے بھائی کے قبر میں پہنچا اور اس نے اپنی قبر میں بلایا تو پتا چلا کہ وہ بھی ایک ایسے ہی باغ کے اندر ہے کہ جہاں اس کو کوئی عذاب نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اس کے بھتیجے نے اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام گناہوں کا ازالہ کر دیا تھا. یہی قرآن کریم کا کہنا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کے اندر بھی تمہاری زینت ہے, تمہارے مرنے کے بعد لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر تمہاری تعریف کیا کریں گے. وہ باقیات الصالحات, اور دنیا سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا شعور پیدا کرا دو, اگر تھوڑی سی عادت انہیں ڈلوا دو, چاہے کسی بہانے ڈلوا دو کہ تم زندہ ہو, لیکن اپنے دادا کی طرف سے نمازیں ان سے پڑھوانا شروع کر دو, کچھ اپنے نانا کے کچھ گناہ جو ہیں وہ معاف کرانے کا کام ان کے حوالے کر دو، تھوڑی سی عادت ڈلوا دو، اور اس عادت کے زیر اثر اگر تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ تمہاری طرف سے نیک کام انجام دے تو باقیات الصالحات یہ ہمیشہ رہنے والی نیکی ہے کہ جس کا ثواب جس کا اجر تمہیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو ایک بنیادی چیز کے جو ایک بیٹے کی تربیت میں باپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اسے اس فائدے کی توقع نہ ہو۔ بیٹے کو اگر نیک راستے پر چلا تو بیٹا خود سیدھے راستے پر چلے گا اور قیامت کے دن اس کا جتنا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود آپ نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، جو کچھ آپ نے گناہ کیے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ بھی بیٹے کی صحیح تربیت کے ذریعے سے آپ معاف کرا سکتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ انسان خالی تربیت کو اپنی حد تک نہ رکھے، بلکہ ہمارے والدین برا بھلا ہمیں کچھ بتا گئے جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر ہیں، کیا ہمارے بعد ہمارے بیٹے یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ ہمیں بھی ہمارے والدین نے کچھ نیکیاں بتائی تھیں، یا جس طرح سے ہم اپنے والدین کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، یقیناً والدین نے کافی حد تک ہمیں سیدھے راستے پر چلایا لیکن کچھ کوتاہیاں والدین نے کی تو ہم آج انہیں برا بھلا کہتے ہیں کہ والدین غفلت برت گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری تمام نسل ہمیں الزام دے، مرید الزام ٹھہرائے کہ ہمارے باپ نے ہمارے حق میں کچھ نہیں کیا، ہمیں دنیا کے اعتبار سے تو بہتر سے بہتر مواقع فراہم کیے لیکن ہماری آخرت کو فراموش کر دیا، تو ہم خدا رسول اور امام کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں گے، اور بیٹے کا الزام صحیح ہونے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کا عذاب بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور چند لمحوں کی محنت، چند گھنٹے دن کے اندر دو ڈیڑھ یا ایک گھنٹہ دے کر آپ اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ کھلوا سکتے ہیں۔ ہمارا آج وعدہ یہ تھا کہ تربیت اولاد کا طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی اس موضوع پر جتنا مواد تھا اس کو لے کر کہ کسی طرح سے ایک تقریر کے اندر پوری بات آ جائے، لیکن اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود یہ محسوس کیا گیا کہ ایک تقریر کے اندر اگر ہم نے ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو کوئی بات بھی نہ مکمل ہو سکے گی اور نہ ہی آپ کے ذہنوں کے اندر واضح طور پر آ جائے گی۔ اور اب یہ آخری تقریر بھی تھی، اس اعتبار سے بہتر یہ سمجھا کہ آج اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے کہ تربیت کی کیا اہمیت اور تربیت کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد کی تقاریب کے اندر آئے گی۔ ہمارا امر بالمعروف کا موضوع بھی نامکمل اور بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم